اپریل سن 2005، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب مردان میں بیان فرما رہے ہیں. موضوع ہے مشورے کے فوائد. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فیڈرل بی ایریا، کراچی. فون نمبر 6370813.
میرا محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت تھوڑا علم دیا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اس کے ساتھ طبیعت میں جلد بازی ہے. وکان الانسان عجولا، جلد بازی کے ساتھ طبیعت میں غصہ ہے. وکان الانسان اکثر شیئن جدلا، کہ بڑی جلدی غصے میں آیا تھا. اب بعض، یہ تو عام انسانوں کی اللہ تعالیٰ بات بتا رہا ہے کہ اکثر جلدی غصے میں آ جاتا. آگے بعض قومیں ہیں جن جو اپنی اس قومی عادات کی وجہ سے ان میں بعض چیزیں اوروں سے نمایاں ہوتی. تو جیسے قبائل عرب میں عصبیت تھی اور خون ریزی تھی، لیکن غصہ ایک ایسی چیز ہے جو سب میں ایسا جو ایک دم چڑھ جاتا ہے. اور پٹھان کا غصہ تو مشہور ہے سارے پاکستان میں. مولانا جمشید صاحب فرمایا کرتے تھے جب ہم پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ پٹھان بھی، سندھی بھی، سارے. تو وہ جب کبھی کسی پٹھان لڑکے سے ہوتی نا کوئی کمی بیشی شرط، تو وہ تنبیہ بھی کرتے تھے اور مسکرا کے فرمایا کرتے تھے، پٹھان کا پوت، پوت مانے بیٹا، پٹھان کا پوت، گڑی میں ولی، گڑی میں بھوت. تھوڑی دیر میں ولی اللہ ہوتا ہے، تھوڑی دیر میں بھوت ہوتا ہے، جن بنا ہوتا ہے. تو ان کمزوریوں کی وجہ سے یہ زندگی کے معاملات کو اکیلا سلجھا نہیں سکتا. اس اکیلے میں اتنی فہم، فراست اور بصیرت نہیں ہے کہ یہ اپنی زندگی کے مسائل کو اکیلا تنے تنہا صحیح طریقے پر حل کر سکے. انفرادی مسائل، اجتماعی مسائل، گھر کے مسائل، میاں بیوی کے، ماں باپ کے، اولاد کے، پھر سارے خاندان کی سطح پر، شہر کی، ملک کی سطح پر، انسان تنہا تنہا یہ اس قابل کبھی نہیں رہا ہے کہ یہ اکیلا سارے مسائل کو حل کر سکے. تو اس لیے یہ غیر شعوری طور پر اوروں سے پوچھتا ہے، یار یہ مسئلہ ہو گیا کیا کروں. ساری دنیا کے اگر آپ ماحول میں غور کریں گے تو ہر آدمی پھر اپنے کسی نہ کسی ہمدرد سے پوچھتا ہے، کسی دوست سے پوچھتا ہے کہ یہ میرا یہ مسئلہ ہو گیا میں کیا کروں. اسی پوچھنے کا نام مشورہ ہے کہ جو ہم پوچھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہو گیا کیا کروں. تو اس پوچھنے کا نام، جو پوری زندگی میں یہ چیز چل رہی ہے، یہ مشورہ صرف تبلیغ والوں میں نہیں ہے، یہ مشورہ صرف تبلیغ کا نہیں ہے، بلکہ ہر انسان اگر آپ غور کریں گے، وہ دیہاتی ہے، شہری ہے، عورت ہے، مرد ہے، وہ اپنی مشکلات میں اوروں سے کہتا پھرتا ہوتا ہے میرا یہ مسئلہ ہے میں کیا کروں. پھر ایک اور چیز ہے، جب وہ بیمار ہوتا ہے تو پھر وہ مولوی صاحب سے مشورہ نہیں کرتا، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا. جب کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اب وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، وہ خود بخود وکیل کے پاس جاتا ہے. جب کوئی گھر کا نقشہ بنانا ہوتا ہے تو اب وہ نہ ڈاکٹر سے مشورہ کرتا ہے، نہ وکیل سے مشورہ کرتا ہے، وہ انجینئر سے مشورہ کرتا ہے، نقشہ بنانے والے کے پاس جاتا ہے. یہ انسان کی فطری رہنمائی ہے جو اللہ اب کر رہا ہے اپنے بندے کی، کہ جو جس چیز میں ماہر ہوتا ہے اس کی طرف خود و خود رجوع پیدا ہوتا ہے. تو انسان تنہا کبھی بھی اس قابل نہیں رہا کہ اپنی زندگی کے مسائل کو وہ حل کر سکے. تو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کے اندر مشورے کی طلب رکھی ہے، وہ پوچھتا ہے، خود بخود پوچھتا ہے. قرآن پاک میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے مشورے کو جگہ جگہ ذکر کیا ہے، کہیں تفصیل کے ساتھ، کہیں اجمال کے ساتھ، اور اس کی ترغیب دی ہے کہ یہ زندگی کی ایسی ضرورت ہے کہ جو انسان اس کو چھوڑے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. دنیا میں ہو، ہمارا حکومتی نظام کیوں برباد ہے؟ کتنے شعبہ جات ہیں، کتنے قابل لوگ ہیں جو مختلف شعبوں کو چلانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، مشورہ کوئی نہیں. مشورے کے نہ ہونے کی وجہ سے سارا حکومتی نظام درہم برہم ہے. دینی نظام کیوں ٹوٹ پھوٹ رہے ہیں؟ مشورہ کوئی نہیں. مشورے کے نہ ہونے کی وجہ سے دینی تحریکیں اور دینی نظام، مدارس، مساجد توڑ پھوڑ. گھروں میں کیوں توڑ پھوڑ ہے؟ میاں بیوی کی نہیں بنتی، باپ بیٹے کی نہیں بنتی، بیٹی ماں کی نہیں بنتی، بھائی بھائی کی آپس میں نہیں بنتی، پڑوسی کی پڑوسی سے نہیں بنتی، ایک محلے والے ایک دوسرے کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں. مشورہ کوئی نہیں ہے ایک دوسرے سے پوچھنے کا. جو خاند کے جی میں آتا ہوا کہتا میں نے کرنا ہے، میں نے کرنا ہے، تو بیوی سے مشورہ نہیں لیتا، اپنے باپ سے مشورہ نہیں کرتا، ماں سے مشورہ نہیں کرتا. ماں باپ کوئی نہیں ہے تو اپنی کسی قریب سے پوچھتا نہیں ہے کہ میرا اس مسئلے میں آپ کی کیا رائے ہے. بہت سے ہمارے تبلیغ والوں نے اپنے بچے ضائع کر دیے، تبلیغ میں لگے، بس میں نے اس کو عالم بنانا ہے. اس بچے کا مزاج ہے کہ نہیں ہے، اس کا ذاتی ذوق بنا ہے کہ نہیں بنا، اپنے شوق پر اس کو دھکا دیا مدرسے میں، وہ نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے. کتنے بچے ضائع ہو گئے یا اپنا جذبہ بن گیا، بس اس کو ہم نے عالم بنانا، یہ تبلیغ کرے گا. تبلیغ کا کام تو اللہ نے ساری امت کا بنایا ہے، وہ سبھی کر رہے ہیں. سب سے اللہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتے ہیں اللہ ان سے کام لیتا رہتا ہے. تو اپنے جذبے سے چلے، نہ بچے کے مزاج کو سمجھانا، بیوی سے مشورہ کیا، نہ کسی اور ہمدرد سے مشورہ کیا، بس یہ عالم بنے گا، عالم بنے. وہ چونکہ ذاتی اندر کا ذوق تھا نہیں، نہ وہ عالم بن سکے، نہ وہ دنیا دار بن سکے، وہ کچھ بھی نہ بن سکے. تو اگر ہم قرآن پاک میں غور کریں تو ہمیں فرعون جیسا بادشاہ جو کہتا ہے میں رب ہوں، رب تو کسی سے مشورہ نہیں کرتا نا. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، تمہارا بادشاہ اللہ ہے تو ساری کائنات کا مالک ہے. ان اللہ کیا ہے، انتم الفقراء واللہ هو الغنی، تم سارے فقیر و اللہ غنی ہے. لیکن وہ بدبخت ادھر کہتا ہے انا ربکم الاعلا، میں سب سے بڑا رب ہوں. صرف رب ہی نہیں، بڑا رب. اور حال کیا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون نے آ کر دعوت دی تو پھر اپنے درباریوں سے کہنے لگا فماذا تأمرون، اب مشورہ دو میں ان کے بارے میں کیا کروں. جو اپنے آپ کو رب ہونے کا لیبل لگاتا ہے کہ میں رب ہوں، اس میں بھی آپ جھانک کر دیکھیں تو دو جگہ قرآن میں ملتی ہے کہ فرعون بھی مشورے پر مجبور ہوا پڑا ہے. جب یہ دونوں آئے تو اس وقت کہتا ہے فماذا تأمرون، بولو بھائی اب کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین یأتوک بکل سحار علیم. تو اب سارے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ ان دونوں کو مہلت دیں اور آپ بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کریں اور ان کا آپس میں مقابلہ کروائیں. تو فرعون اس رائے کو لے رہا ہے. ایک اور جگہ ملتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے مصری کو مکہ مارا اور وہ مر گیا اور اس کی خبر ہو گئی کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا کام ہے. اب ان کے بارے میں مشورہ ہو رہا تھا کہ کیا کریں، تو یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے. تو وہ رجل من آل فرعون یکتم ایمانہ جو تھا، وجاء رجل من اقصی المدینہ، تو وہ فرعون کی قوم کا جو اہل ایمان شخص تھا، صاحب ایمان شخص تھا، وہ آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، سارا فرعون کا دربار تیرے بارے میں مشورہ کر رہا ہے اور مشورے میں یہ بات طے پا رہی ہے لِيَقْتُلُوكَ کہ تجھے قتل کر دیا جائے. فَخْرُجْ بھاگ جا, اِنِّي لَكَ لَمِنَ النَّاصِحِينَ میں تیرا خیر خواہ ہوں, بھاگ جا. تو یہ دو آیات ہیں جو یہ فرعون کے دربار میں مشورے کو بتا رہے ہیں. فرعون کے دربار کے مشورے کا ان دو آیتوں سے پتہ چلتا ہے, فرعونی مزاج کا ایک اور جگہ سے پتہ چلتا ہے. وہ یوں کہتا ہے کہ ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد. اللہ اکبر. وہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ تم لوگ رائے دو اپنی, پر فیصلہ اور رائے سب سے زیادہ صحیح میری ہی ہوتی ہے, تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا. ما اریکم الا ما ارا, جس مشورے میں یہ انداز پیدا ہو جائے گا کہ کوئی ایک آدمی, شورا کا کوئی ایک آدمی, گھر کا کوئی ایک فرد, گھر میں خاوند ہے, باپ ہے, بھائی ہے, بیٹا ہے, اور مسجد کے مشورے کے ساتھی ہیں, کوئی وہ ذمہ دار ہے یا کوئی دوسرا ہے, کالج ہے, یونیورسٹی ہے, کوئی ادارہ ہے, کوئی شعبہ ہے, کوئی دفتر ہے, حکمران ہے, وزیر اعلیٰ ہے, گورنر ہے, سیکرٹری ہے, جوائنٹ سیکرٹری ہے, یہ سارے, میں ان سب کی بات کر رہا ہوں. جب ان میں یہ بات پیدا ہوگی ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد, جو تم مرضی مشورہ دو, میرا مشورہ ہی اصل ہے, میری بات ہی اصل ہے, اور میں ہی تمہیں سیدھی بات بتا رہا ہوں, اور میرے ہی پیچھے چل کر تم صحیح راستے پر چل سکتے ہو, ورنہ تمہارے لیے میری رائے کے سوا کہیں بھی خیر نہیں ہے. یہ رخ جس میں بھی پیدا ہوگا وہ سارے مشورے کا بیڑا غرق کر دے گا. یہ مزاج فرعونیت کا ہے, فرعونیت کا, کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے, جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے, جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے. جب میں رائمنڈ میں ہوتا تھا نا, تشکیل میں, عربوں کی تشکیل میں, تو 81 میں سال لگایا اور اس کے بعد پھر 88 تک رائمنڈ میں عربوں میں ہوتا تھا, ہم ایک دو ہوتے تھے, تو ہم چونکہ ہماری بھی بالکل نو عمری تھی اور تجربہ بھی نہیں تھا, تو ہم آپس میں بہت لڑتے تھے. وہ تشکیل کے معاملے میں بڑی لڑک, وہ کہتا ہے ایسے یہاں بھیجو, میں کہتا یہاں بھیجو, وہ کہتا یہاں بھیجو, اس کو میں بناؤ, کہتا اس کو بناؤ, وہ بڑی چخ چخ ہوتی تھی ہماری. تو میں نے مولانا احسان صاحب سے عرض کیا, ہمارا تو یہ روز ہی لڑائی ہوتی, ہماری تو روز ہی لڑائی ہوتی, تو یہ چیز تو قابو بھی نہیں آ رہی. مولانا کہنے لگے نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو, میں بڑا حیران ہوں تم جھوٹ بول رہے ہو. میں کیا جھوٹ بول رہا ہوں؟ کہا تم نے اپنی طبیعت کو بدلنے کا ارادہ نہیں کیا اس لیے یہ چیز قابو میں نہیں آ رہی, تم نے ارادہ نہیں کیا اس لیے قابو میں نہیں آ رہی. یہ ارادہ تو کرتے کہ نہیں, تمہیں ارادہ کوئی نہیں تھا. پھر وہ کئی دن میں مجھ پر اس موضوع پر وہ بات کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے. تو ان کی ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب تم رائے دے دیتے ہو تو اس کے بعد تم بری ذمہ ہو جاتے ہو, اور لوح محفوظ کو کسی نے پڑھا ہوا نہیں کہ وہاں کیا لکھا ہوا ہے. جب کوئی آدمی اصرار کرتا ہے تو گویا وہ زبان حال سے کہتا ہے کہ میں تو لوح محفوظ پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ یہی ٹھیک ہے اور کوئی ٹھیک ہے ہی نہیں. تو اس سے یہ سارے نظام ٹوٹتے ہیں. تو یہ میرے بھائیو بہت خوفناک اور خطرناک مزاج ہے, ایک گھر سے لے کر حکومت اعلیٰ تک اور ایک مکتب سے لے کر مرکز اعلیٰ تک, یہ بہت خطرناک چیز ہے. ما اوریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد, جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہوگا, جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو, جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے, جو میں کہہ رہا ہوں کرو, جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے. یہ دو چیزیں انتہائی خوفناک ہیں, خطرناک ہیں. جس ادارے میں داخل ہوگی, جس مسجد میں داخل ہوں گی, جس جماعت, جس تحریک, جس شعبے, جس دفتر میں, جس گھر میں یہ چیز داخل ہوگی, وہ گھر تباہ و برباد ہو جائے, جیسے فرعون تباہ و برباد ہو گیا. ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد. پھر ان کی ہاں میں ہاں ملانے والا ایک طبقہ پیدا ہو جاتا ہے جو حامان جیسے ہوتے ہیں. یا حامان ابن لی سرح لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا. تو کچھ ایک طبقہ ایسا تھا جو یہ ساری حکومتوں میں جو ہلاکت آتی ہے. کل میرا ایک تو میں نے آپ کو تھوڑا سا نقشہ بتایا ہے کہ اگرچہ فرعون کا مزاج یہ تھا جو میں کہوں وہی ہوگا. لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح کرنا کیا ہے. یہ چیز بتا رہی ہے کہ اتنے بڑے دعوے کے باوجود بھی انسان اس چیز کا محتاج ہے. پھر ایک اور مشورے کی شکل ہمیں نظر آ رہی ہے. یہ سارے مشورے شر آپ کو بتا رہا ہوں. شر میں بھی مشورہ ہوتا ہے, خیر کا کام بھی مشورے سے چلتے ہیں, شر کا کام بھی مشورے سے چلتا ہے. ساری دنیا کو بے حیا کیسے بنانا ہے, مشورہ ہو رہا ہے. ساری دنیا کو زنا پہ کیسے لانا ہے, ننگا عورتوں کو ننگا کیسے کرنا ہے, یہ مشورے ہو رہے ہیں. ساری دنیا کو بے حیا کیسے کرنا ہے, ساری دنیا کو دین سے برگشتہ, دین سے دور کیسے کرنا ہے, اس کے تو سارے مشورے. یہ حکمرانوں کو, یہ بڑے بڑے افسران کو بددیانت کیسے کرنا ہے, ان کو اختیارات کو غلط استعمال کیسے کروانا ہے, اس کے پیچھے سارے مشورے ہو رہے ہیں. تو یہ قرآن مشورہ شر کی بھی نشاندہی کرے گا. فرعون بیٹھا ہوا ہے, بتاؤ بھائی کیا کرنا ہے, ان کا صفایا کرنا ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں, اس سے پہلے نظر آتا ہے ہمیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی بتا کہ وہ آپس میں بیٹھے ہوئے ایک مشورے کی اور شکل میں نظر آ رہی. قالوا لیوسف اخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. یہ ہمارا باپ تو بالکل ہی بھٹک گیا ہے, یہ یوسف اور بنیامین سے اتنی محبت کرتا ہے, ہمارا حال نہیں پوچھتا, تو اس کا کیا علاج کیا جائے؟ بتاؤ بھائی, گیارہ آدمیوں کی شورا بیٹھی ہوئی ہے, گیارہ آدمیوں کی شورا بیٹھی ہوئی ہے, بتاؤ بھائی کیا کریں؟ تو ایک نے کہا اقتلوا یوسف, اس کا صفائی کرو, مار دو. او اطرحوہ ارض یخلو لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین, یا کہیں ایسی دور جگہ پھینکو تو اس کا واپس آنا ہی ناممکن ہو جائے, تو اس کے بعد توبہ کر کے نیک پاک بن جاؤ. ایک اور رائے آئی, قال قائل منہم, ایک بولا لا تقتلوا یوسف, یہ یہودا تھا, یہودا, ان میں رحم دل, جس کی وجہ سے شاید اسی کی وجہ سے اس پوری قوم کو یہودی نام مل گیا. یہودا نے کہا لا تقتلوا یوسف, مارو نہیں یار, تمہارا بھائی ہے. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ, کسی کنویں میں پھینک دو. يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ, کوئی آتا جاتا قافلہ اسے پکڑ کے لے جائے گا, غلام بنا کے لے جائے گا, قتل بھی نہیں ہوگا, ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی. تو اس رائے پر اتفاق ہو رہا ہے, یہ رائے, یہ مشورہ شر ہے. ہاں بھائی, یوسف کو نکالنا ہے اور اس کو دھکا دینا ہے. اب یہ سارے مل کر ایک ذہن جب بن گئے مشورے سے, تو اب انہوں نے اپنے باپ کو بھی دھوکہ دے دیا, جو کہ نبی ابن نبی ابن نبی نے. ما لك لا تأمن على يوسف إنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. بابا جی, ابا جی, آپ کو کیا ہو, آپ یوسف ہمارے ساتھ بھیجیں, ہم اس کی نگرانی کریں گے, حفاظت کریں گے, کھیلے گا, کودے گا, ہم شکار کریں گے. وہ سب کچھ آگے پیچھے بات کر کرا کے نکال کے لے گئے. یہ مشورہ شر ہیں. پھر ہم تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں تو ہمیں ایک مشورہ نظر آتا ہے بلقیس کا. یہ وہ مشورہ ہے جس کی اللہ ہمیں ترغیب دے رہا ہے. مشورہ, مشورہ اور مشورہ, یہ دونوں طرح کہا جاتا ہے. مشورہ, 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 مشورہ فصیح لغت ہے, مشورہ اس سے ذرا کم درجے کی. دونوں طرح ہمارے ہاں مشورہ ہی چلتا ہے, عرب بھی مشورہ کہتے ہیں, لیکن جو فصیح لفظ ہے اس کے بارے میں مشورہ, مشورہ, تمت المشورہ, تمت المشورہ, دونوں طرح ٹھیک ہے, لیکن مشورہ یہ افسا ہے, یہ زیادہ خوبصورت لفظ ہے بنسبت مشورت. اور اس کی اصل ہے شہد نکالنا، شہد نکالنا، چھتے میں سے شہد نکالنا. اور عربی زبان میں یہ خوبصورتی ہے کہ ہر لفظ، ہر لفظ کا جو مطلب ہے اس کے پیچھے خوبصورت مناسبت ہوتی ہے، جس مناسبت کی وجہ سے وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. مشورہ، شورا، مشورہ، شارا، یہ شور ہوتا ہے مکھی کے چھتے میں سے شہد نکالنا. شہد، شہد کا کیا کام ہے؟ وہ بیماری میں شفا کا سبب ہے. شافی اللہ، شہد بیماری میں شفا کا سبب ہے. تو مشورے سے صحیح رائے کا نکالنا یہ الجھے ہوئے مسائل کی شفا کا سبب ہے. جب آدمی پریشان بیٹھا ہوتا ہے کیا کروں کیا کروں کیا کروں، تو اس وقت جب دو چار رائے آ جاتی ہیں تو اس میں سے کوئی ایک رائے ایسی سامنے آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ مسئلہ اس طرح ٹھیک ہو جاتا ہے. جیسے شہد سے بیمار بیماری سے ٹھیک ہو جاتا ہے، ایسی ہی صحیح رائے سے الجھے ہوئے مسائل کو صحت ملتی ہے اور وہ مسئلہ سلجھ جاتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے. ملکہ بلقیس کا جو پیش شورا ہے اور اس کا جو انداز مشورہ ہے یہ انتہائی خوبصورت ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بطور ترغیب ارشاد فرمایا ہے. میں لیٹا ہوا تھا، مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہماری جماعت تھی العین، العین مرکز میں میں لیٹا ہوا تھا اور یہ ایسے میں کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں سے یہ آیت نظر سے گزری. اس آیت کو اس وقت جب میں نے غور کیا تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو کس قدر خوبصورت مشورے کے متعلق یہ آیت آئی ہے. میں نے کسی تفسیر سے نہیں میں نے یہ دیکھا، جو اس وقت وہاں مولانا کی کوئی صحبت کی برکت تھی یا کیا تھا، بس وہ یوں کہہ رہی ہے جب آیا نا سلیمان علیہ السلام کا خط، اللہ تعالو علی واتونی مسلمین، سارے میرے تابع ہو جاؤ، تو اس نے اپنی شورا کو بلایا اور اس نے جملہ کہا جس جملے میں کیا خوبصورت انداز ہے، امیر کیسے ہونا چاہیے، امیر کو بات کیسے رکھنی چاہیے، اہل شورا کو جواب کیسے دینے چاہیے، فیصلے تک پہنچنے کے لیے کیا صورت اختیار کرنی چاہیے، یہ سارا اس کے اندر چھپا ہوا ہے. وہ یوں کہتی ہے کہ افتونی فی امری یا ایہا الملأ افتونی فی امری، مجھے فتویٰ دو. فتویٰ کس سے لیا جاتا ہے؟ ان پڑھ سے. وہ ان کو کیا کہہ رہی ہے؟ تم بڑے سمجھدار ہو. اللہ اکبر، مفتی صاحب آپ سے فتویٰ لینا ہے تو کیا خیال ہے؟ وہ یوں جا کر کہے گا، ہاں جی ملا جی تم سے مسئلہ پوچھنا ہے، تو کتنا بے ادبی کا یہ لفظ بن جائے، مفتی صاحب آپ سے فتویٰ پوچھنا ہے. اور اگر وہ مفتی صاحب کو ویسے ہی کہے تو ہے ہی جاہل، تجھے تو آتا جاتا کچھ نہیں، تو یہ پوچھنا کیسا پوچھنا ہوگا؟ یا ایہا الملأ، ایک لفظ یا، پھر ایہا، یہ ندا اور تنبیہ، جیسے اللہ میں کہتا ہے نا یا ایہا الذین آمنوا، سارے قرآن میں اللہ یہودیوں سے کہتا ہے یا ایہا الذین ہادوا، ہمیں کہتا ہے یا ایہا الذین آمنوا. یہ یا اور ایہا جب جمع ہوتا ہے تو یہ اعزاز کو بڑھاتا ہے، کسی جگہ، ہر جگہ نہیں لیکن آگے پیچھے دیکھ کر یہ اعزاز بڑھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے یہاں ہو رہا ہے یا ایہا الملأ، اے میرے محترم اراکین شورا، افتونی، مجھے فتویٰ دو. وہ کیا کہہ رہی؟ تم بڑے صاحب علم لوگ ہو، تم بڑے صاحب استعداد لوگ. اب اگر پوچھنے والا یوں کہے تو تمہیں کیا آتا ہے، تمہیں کچھ نہیں آتا، تمہیں کچھ نہیں آتا، تو وہ ان کے ذہن بند کر دیتا یہ بات، تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا خبر، جو اوپر سے نیچے ہو رہا ہے. ہٹلر جو تھا نا، ہٹلر اس کا ایک جنرل تھا رومیل، ویسی بلا تھا، اگر اس کو ہٹلر اس کے مشورے سے چلتا تو ساری دنیا بدبخت وہ پتہ کر جاتا، صحرا کی لومڑی سے گا جاتا، بڑے بڑے لشکروں کو اس نے زیر و زبر کر کے رکھ دیا، لیکن وہ ہٹلر کے تکبر کی بھینٹ چڑھ گیا، اور ہٹلر کے وہ ضدی نفسیات کی بھینٹ چڑھ گئے. تو یا ایہا الملأ افتونی، افتونی، سبحان اللہ، کتنی عزت دے رہی ہے اپنے چھوٹوں کو. وہ بڑے جب چھوٹوں کو عزت دیتے ہیں تو اس سے بڑوں کی عزت خود بڑھ جاتی ہے. سفیان ثوری کا نام اکثر نے سنا ہوگا، یہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث تھے. تو ان کے بیٹے آئے سعید، کہنے لگے یہ میرا بیٹا سعید، اور کھڑے ہو گئے ان کے لیے، کھڑے ہو گئے. سن رہے ہو سارے، کوئی اولاد والے بیٹھے ہیں، کوئی اولادیں بیٹھی ہیں، ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور کہتے ہیں یہ میرا بیٹا سعید ہے، نفل نماز پڑھتے ہوئے اگر یہ مجھے پکارے تو میں نماز توڑ کے اس کی بات کا جواب دیتا ہوں. آج کل جو ماں باپ ہیں نا، وہ اولاد کی نفسیات ہی نہیں سمجھتے کہ ان کو، دیکھو اولاد مطلوب ہوتی، ماں باپ طالب ہوتی. اولاد کو اتنی غرض نہیں جتنی ماں باپ کو غرض ہوتی. اگر وہ ان کی نفسیات کے مطابق ان کے ساتھ سلوک نہیں کریں گے تو اولاد باغی ہو جائے گی. بڑوں کے ذمے ہے کہ چھوٹوں کو عزت دیں، چھوٹوں کی عزت نفس کو بڑھائیں تو ان کی عزت کو بڑھا دیں گے. اگر ان کو رگڑا دیں گے تو ان کی حیبت ان کے دلوں سے نکل جائے گی، ان کی محبت ان کے دلوں سے نکل جائے گی. ذرا سا گلا ہوا انصار مدینہ کو، ذرا سا، ہنین کے موقع پر کہ تلواریں ہماری رنگین ہوئیں اور مال غنیمت قریش کو دیا گیا، اور ادھر اللہ کے رسول ہیں تو آپ نے ان کو اس بات پر نہیں چھوڑا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ان کا یہ گلا ٹھیک نہیں ہے، ان کو میری بات ماننی چاہیے، ان کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے. آپ نے فوراً سارے انصار کو جمع کیا اور ایسی خوبصورت تقریر فرمائی اور اس قدر خوبصورت طریقے سے اس کا ازالہ فرمایا کہ سارے انصار روتے روتے ان کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی. بے اعتمادی کی فضا جب پیدا ہوگی تو سارا نظام درہم برہم ہو کے رہ جائے گا. افتونی میں کتنے معانی چھپے ہوئے. افتونی، بڑوں کے ذمے ہے چھوٹوں کو عزت دینا، چھوٹوں کے وقار کو قائم کرنا. مولانا شیخ حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ جو تھے نا، مولانا ریاض صاحب پر تو اعتراض کیا کرتے تھے، تنقید کیا کرتے تھے. تو جب مولانا یوسف صاحب امیر بنے نا تو چپ ہو گئے. تو ایک دن کسی نے کہا کہ مولانا ریاض صاحب کو بات بات پر ٹوکتے تھے اور مولانا یوسف پر آپ بالکل چپ ہو گئے. فرمایا وہ بڑے تھے، میں چھوٹا تھا مولانا ریاض، تو چھوٹا اگر بڑے کو کچھ کہتا ہے تو اس سے بڑے کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یوسف چھوٹا ہے، میں بڑا ہوں، اگر میں اسے ٹوکوں گا تو اس پر اعتماد لوگوں کا اٹھ جائے گا، تو اس پر لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا. سبحان اللہ، کیا حکمت، کیا بصیرت. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. افتونی، آپ بڑے صاحب علم لوگ ہو ماشاء اللہ، حکومت کا کام سمجھتے ہو. افتونی فی امری، یہ ایک مسئلہ آیا پڑا ہے میرا. ما کنت قاطعتا امرا حتى تشهدون، قاطعتا امرا، امرا ما، جب نفی کا لفظ پہلے آئے اور اس کے بعد نکرہ الف لام کے بغیر آئے کوئی لفظ تو وہ ایسے جڑ کاٹ دیتا ہے ہر چیز کی. ما کنت قاطعتا امرا. محترم اراکین سلطنت، محترم اراکین شورا، یہ افتونی کے اندر سے یہ مطلب نکل رہا ہے. محترم کے جو میں اضافے کر رہا ہوں، معزز کے جو اضافے کر رہا ہوں، یہ سارا افتونی سے یہ سب کچھ نکل رہا ہے. محترم معزز اراکین سلطنت، میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی نہیں طے کروں گی. ما کنت قاطعتا امرا، میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی طے نہیں کروں گی جب تک کہ تم شہادت نہ دے دو. حتی تشہدون، کہنا تو تھا حتی تشہرون، یا جب تک کہ تم مشورہ نہ دو. تشہدون کے اندر اب یہ تو انداز تھا قرآن کا کہ مشورہ کرنے والا کیسے مشورہ کرے، امیر اپنے اہل شورا سے کیسے بات کرے، ان کے کیسے حوصلوں کو بڑھائے، ان کی کیسے دلجوئی کرے، حوصلہ افزائی کرے. تشہدون کا جو لفظ ہے یہ مشورہ دینے والوں کے آداب بتا رہا ہے کہ وہ کیسے ہونے چاہیے. ما کنت قاطعتا امرا، کوئی کام نہیں کروں گی بالکل، کوئی بھی نہ چھوٹا نہ بڑا، حتی تشہدون، جب تک تم شہادت نہ دو. شہادت مشورے کی بجائے لفظ شہادت استعمال کیا ہے. شہادت کا کیا مطلب ہے؟ ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. دل حاضر ہو، دماغ حاضر ہو، کان حاضر ہو، سوچ افکار ساری کی ساری اس مسئلے کی طرف متوجہ ہوں. یہ مشورہ دینے والوں سے طلب کیا جا رہا ہے. حتی تشہدون، ایسا نہ ہو کہ سوئے سوئے باری آ گئی تو اٹھ کے بولنے لگے، جو بھی منہ میں آ گیا بول دیا. ہمارا کیسے ہوتا ہے، گورنمنٹ کالج لاہور میں جب میں پڑھتا تھا تاریخ کا پیریڈ تھا نا، تو چھانگا مانگا اپنے نام سنو نا، ڈائمنڈ کے پاس ہی ہے آدھے پونے گھنٹے پر، صحرائے گوبی ہے، صحرائے گوبی یہ چین میں ہے، چین. تو ہسٹری کا جو پروفیسر تھا نا وہ صحرائے گوبی کی بات کر رہا تھا، صحرائے گوبی سے چنگیز خان اٹھا تھا. تو ایک لڑکا پیچھے سو رہا تھا، ڈیسک پہ نصب رکھ کے سو رہا تھا. تو اس نے کہا رول نمبر 56. یس سر. ان کا ویئر از ڈیزرٹ گوبھی. ہاں بھائی رول نمبر 56. کہا جی صحرائے گوبھی کہاں ہے؟ اب وہ تو سویا ہوا تھا. کہنے کا جی چھانگا مانگا. تو ہمارے جو مشورے ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہوتے ہیں، چھانگا مانگا. چونکہ تشہدون نہیں، تشہتا تشہدون، حتی تشہدون شہادت، لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا فلیبلغ الشاہد الغائب. اس لفظ شہید، لفظ شہید، حتی تشہدون کہ جو جس سے رائے لی جا رہی. آپ نے فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے، اس کے ذمہ ہے امانت داری سے مشورہ دینا. مشورہ دینے مشورہ جس سے لے رہے ہو اس میں چار چیزیں ہونی چاہیے. ایک علم ہو اس چیز کا جس کے بارے میں اس سے پوچھ رہے ہو. تم ڈاکٹر سے جا کر زراعت کے مشورے شروع کر دو نا، اور وکیل سے جا کر پیٹ کے درد کے مشورے شروع کر دو. اس کے پاس اس چیز کا علم ہونا چاہیے، العلم. دوسری چیز ہے الدیانہ، دیندار ہونا چاہیے، فاسق و فاجر نہ ہو. تیسری چیز التجارب، صرف علم نہ ہو تجربہ بھی ہو. چوتھی چیز ہے الامانہ، امانت دار ہو، خیانت دار نہ ہو، دھوکہ دینے والا نہ ہو، فراڈ کرنے والا نہ ہو. تو حتی تشہدون کہ جتنے بیٹھے ہوئے بھائی، ایک گھر کا مشورہ ہو رہا ہے، اولاد کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے، اسکول کا مشورہ ہے، مدرسے کا ہے، تبلیغ کا ہے، مرکز کا ہے، فاروق مسجد کا ہے، کسی بھی مرکز کا ہے، اور کسی بھی وہ حکومتی ادارے کا ہے، ذاتی ادارے کا ہے، تو جن کو بلایا جا رہا ہے ان کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے دل دماغ کو حاضر کر کے بات کریں، اندازوں نہ کریں، ہاں میں ہاں نہ ملائیں، ہاں میں ہاں نہ ملائیں. جیسے آپ فرمائیں یہ بڑی خطرناک بات ہے، جیسے آپ فرمائیں، یہ جیسے آپ فرمائیں نے بڑے بڑے غرقی ہیں. صحابہ نہیں، جب اللہ کے نبی مشورہ مانگتے تھے تو صحابہ کبھی نہیں کہتے تھے جیسے آپ فرمائیں، پھر وہ مشورہ دیتے تھے. وہ اور جگہ ہیں، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، وہ اور مقام ہے. هل تدرون من الاجود، تمہیں پتہ ہے سب سے بڑا سخی کون ہے؟ قالوا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانے اس کا رسول جانے، ہمیں کیا پتا. لیکن جب آپ پوچھتے تھے بتاؤ کیا کرنا ہے، تو پھر وہ یہ نہیں کہتے تھے جیسے آپ فرمائیں، تو اپنی رائے دیتے تھے. تو حتی تو اب ملکہ بلقیس کا ذرا بات سنو. ما کنت قاطع، یا ایها الملأ، معزز معزز محترم اہل شورا، افتونی فی امری، آپ لوگ ارشاد فرمائیں کہ اس مسئلے میں کیا کرنا ہے. کیوں کہ ما کنت قاطعتا امرا حتى تشهدون, جب تک آپ سب مل کر مجھے کچھ نہیں بتاؤ گے میں کسی بات کا فیصلہ نہیں کروں. اب جواب دیا اہل شورا نے, وہ جو ملکہ بلقیس کی رائے کے خلاف, نحن اولو قوت اولو باس شدید, بلقیس کی جو رائے ہے اس کے خلاف رائے دی, یعنی کہا جیسے آپ فرمائیں کہ ہم طاقتور ہیں ہم لڑیں گے, ولیکن لیکن بات کیا ہے, والامر الیک, فیصلہ تو تو نے کرنا ہے, فندوری غور سے کرنا, ایک دم فیصلہ نہ کرنا, فندوری یہ ان کی طرف سے بات آ رہی, فندوری آپ بھی ذرا سوچ وچار کر لیں, ہماری رائے تو یہ کہ ہمیں لڑنا چاہیے, ہم طاقتور لوگ ہیں, ہم نے کبھی آج تک سر نہیں جھکایا, ہم ٹکر لیں گے, فنزوری آپ ذرا اس پر ٹھنڈے دل سے غور فرمائیں, ماذا تأمرین, پھر جو تم حکم کہو گی کرو گی ہم اسے پورا کریں گے. تو اب چونکہ ملکہ بلقیس ان کے خلاف کرنا چاہتی ہے تو اس نے پھر یہ نہیں کہا جو میں کہہ رہی ہوں کرو. فرعون نے کیا کہا, ما اریکم الا ما ارا, جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہے, وما اہدیکم الا سبیل الرشاد, جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے لہذا کرو. یہ کیا کہہ رہی ہے, یہ کیا کہہ رہی ہے, یہ ان کے خلاف فیصلہ کرنا چاہتی ہے, لیکن ان کو ہم نوا بنا کے, ان کو ہم خیال بنا کر اور ان کی رائے کے خلاف کرتے ہوئے ان کو اپنی ساری بات کا سبب سمجھا رہی ہے. اب اس نے یوں نہیں کہا کہ نہیں ہم نہیں لڑتے, ہم نہیں لڑتے. اب یہ کوئی تبلیغی امیر مامور تو نہیں تھا نا, وہ تو بادشاہ ملکہ ہے, ملکہ, وہ کہتے ہم نہیں لڑتے تو بس ٹھیک تھا, ٹھیک ہے جی نہ لڑو. یہ اللہ نے ہمیں کیوں قصہ سنا رہا ہے, یہ بڑے خوبصورت اجتماعی اصولوں پر مشتمل ہے یہ چھوٹی سی آیت, یہ چند الفاظ. اس نے کہنا تو یہی ہے کہ ہم نہیں لڑتے, لیکن اس کی بات سنو, کہنے کہ ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة وكذلك يفعلوا. بات یہ ہے چونکہ ان کے اندر تذبذب تھا نا, تو اس تذبذب کو لفظ انہ سے دور کیا, انہ کا لفظ وہاں آتا ہے جہاں اگلا ایسے ڈاما ڈول ہو رہا ہوں, کچا پکا ہو رہا ہوں, تو اس کے اندر بات کو مضبوطی سے داخل کرنے کے لیے انہ کا لفظ عرب استعمال کرتے ہیں. تو یہاں کا ان الملوک, اگرچہ تم طاقتور ہو پر یہ احتمال تو ہے نا کہ وہ غالب آ جائیں, ہم مغلوب ہو جائیں. تو بادشاہ لوگ جب بستیوں میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں, عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں. یہی بادشاہوں کی سنت چلی آ رہی ہے, ہم نے سنا ہے کہ وہ نبی ہے, کیونکہ یہ بات گردش کر رہی تھی کہ وہ نبی. تو اس نے یہ کہا کہ ان میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ وہ اللہ کے نبی ہیں, لیکن ان کو ابھی پوری طرح پتہ نہیں چلا تھا. تو اس نے بطور بادشاہ کہا کہ اگر وہ بادشاہ ہے اور وہ حملہ ور ہو گیا اور اس نے فتح پائی تو یہ ہو جائے گا ہمارے ساتھ. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ, میں یہ ہدیہ تحفے تائے بھیج رہی ہوں, اگر اس نے قبول کر لیے پھر تو وہ بادشاہ ہے, پھر کوئی بات نہیں ہم ٹکر لیں گے, اور اگر اس نے قبول نہ کیے پھر وہ نبی ہے, پھر نبیوں سے ٹکر لینا یہ بہت غلط بات. تو یہ ملکہ بلقیس کا ملک سرسبز ہوا, لہلہایا, پھلا پھولا, یہ ایک جملے میں اس کی عزت اور کامیابی کا سارا اصول لکھا ہوا ہے. فرعون کا ملک برباد ہوا, ہلاک ہوا, تباہ ہوا, برباد ہوا, ایک جملے میں اس کی بربادی کا اصول لکھا ہوا ہے. ما اریکم الا ما ارا, جس گھر کا بڑا اس طرز پہ چلے گا جو میں کہوں کرو, جس دفتر کا بڑا, جس شعبے کا بڑا, جس مسجد کا بڑا, جس مدرسے کا بڑا, جس خانقاہ کا بڑا, جس بھی کسی ادارے کا بڑا یوں چلے گا جو ہم کہتے ہیں کرو, تو وہ تباہی کے اسباب مکمل ہو جائیں گے. اور جس گھر کا, دفتر کا, شعبے کا, مسجد کا, مرکز کا, جماعت کا, اسکول کا, کالج کا, حکومت کا بڑا یوں کہے گا, من کنت قاطعتا امرا حتی تشہدون, تو اللہ اس سے عزت دے گا, پھلے گا, پھولے گا, بڑھے گا, سرسبز ہوگا. اب آگے آ جاؤ تو اللہ تعالی ہمارے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے, وشاورہم فی الامر, وشاورہم فی الامر, آپ ان سے مشورہ کریں, الامر اجتماعی کاموں میں, الامر اجتماعی کاموں, الف لام لگا ہوا ہے, اجتماعی کاموں میں آپ ان سے مشورہ کریں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور جب آپ کا عزم پختہ ہو جائے تو آپ اللہ پہ توکل کریں, کر ڈالیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, عزم کا کیا مطلب ہے؟ سن رہے ہو, عزم کا کیا مطلب ہے؟ اس کی بڑی غلط تعبیر لی جاتی ہے, اس لیے بات واضح کر رہا ہوں. حضرت علی سے پوچھا گیا کہ ما معنی العزم, امیر المومنین عزم کا کیا مطلب ہے؟ مشاورت اہل الرأی واتباعہم, اہل رائے سے مشورہ کرنا اور ان کے مشورے کے مطابق فیصلہ کرنا, اس کا نام ہے عزم. سمجھو, مشاورت اہل الرأی واتباعہم, اہل رائے سے مشورہ کرنا اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کرنا, اس کا نام ہے عزم. ان سب کے مشورے فیصلے سے جب کوئی بات طے ہو جائے, اب اس کے خلاف اگر کوئی بات آ رہی ہے, فتوکل علی اللہ, اب تم اللہ پہ بھروسہ کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب نے ایران کی رائے دی اور امیر کہتا ہے میرے اوپر اللہ نے کھولا ہے, میں توران کا فیصلہ کروں گا, اور اللہ کہتا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اللہ امیر سے کہتا ہے جب تو عزم کر لے تو کسی کی رائے کی پرواہ نہ کریں. یہ ہمارے تبلیغی ماحول میں یہ مطلب بیان کیا جاتا ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, کیا مطلب ہے عزم کا امیر المومنین؟ کَمُشَاوَرَةُ اَهْلِ الرَّأْيِ وَاتِّبَاعُهُمْ, اہل رائے سے پوچھنا اور ان کے مشورے کے مطابق فیصلہ کرنا. اب اس کے بعد اگر کوئی چیز اس کے خلاف آتی ہے, فتوکل علی اللہ, اللہ پہ چھوڑو. پیچھے کہہ رہا فبیما رحمت من اللہ لنت لہم, یہ آیت کہاں پر آئی ہے؟ سبحان اللہ, جب احد کی لڑائی میں شکست ہوئی صحابہ کی رائے پر عمل کرنے کی وجہ سے. لڑائی میں شکست ہوئی ہے کہ آپ نے اپنی رائے چھوڑ دی, صحابہ کی رائے پہ عمل کیا. آپ کہتے تھے مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں, وہ کہتے باہر نکل کے کریں. ہو گیا فیصلہ, باہر نکل کے ہوا, شکست ہو گئی, تو کچھ اس شکست میں بڑی افراتفری, کچھ مدینے بھاگ گئے, کچھ پہاڑوں پہ چڑھ گئے, کچھ نے ہتھیار ڈال لیے کہ ابو سفیان کی پناہ ہی لے لو. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لہم, یہ تیرے رب کا فضل اور رحمت ہے کہ تو ان کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے. ولو کنت فظاً, تو ہوتا سخت غلیظ القلب اور پتھر دل والا, لنفضوا من حولک, یہ سب تیرا ساتھ چھوڑ کے بھاگ جاتا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میر کاروان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ محبت کا پیکر ہو, ورنہ لوگ بچھڑ جائیں گے قافلے سے. کوئی کاروان سے ٹوٹا, کوئی بدگمان حرم سے, کوئی کاروان سے ٹوٹا, کوئی بدگمان حرم سے, کہ امیر کاروبار میں نہیں خوب دل نوازی. محبت, الفت, یہ وہ نعمت ہے جو اللہ کا نبی کو اللہ احسان کے طور پہ بتا رہا. فبما رحمت من اللہ, دیکھ تیرے رب نے تیرے اوپر کرم کیا, تو نرم ہو گیا. تو چونکہ ان کی وجہ سے شکست ہوئی تھی, تو کیا کرو, یہ نہ کرنا کہ ان سے رائے لینا چھوڑ دینا. شاورہم فی الامر,